ایک سوال، یہ تو دو تین مرتبہ ہمارے مخدوم صفدر صاحب نے بھیجا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تلفظ اصل میں کیا ہے، شمشیر یا شمشیر؟ شان الحق حقی نے ایک ڈکشنری لکھی ہے، اس میں آپ دیکھیے، انہوں نے بڑے قابل، بڑے بڑے شان کے آدمی تھے، فرہنگ تلفظ، بس اس میں دیکھ لیا کیجیے، ماشاءاللہ بہت بہت محنت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. شم کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے شیر کے ناخن کے لیے اور شیر کی دم کے لیے، شیر کے پنجے کے لیے. شم پنجہ جو ہوتا ہے شیر کا وہ خمدار ہوتا ہے، ناخن وہ بھی خمدار ہوتے ہیں، دم اس کی وہ بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اس قسم کے جو آلات دشمن کے خلاف بنائے جاتے تھے، اور جب تک یہ جدید اسلحہ ایجاد نہیں ہوا تھا لڑا جاتا تھا، اس وقت ان خمدار فوجی آلات کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. ہر وہ تلوار جو سیدھی ہوتی تھی نا، ایک تلوار درمیان سے ذرا سی لچک کھائی ہوتی تھی، اسے کہتے تھے شمشیر، شمشیر نہیں، شمشیر. شم پنجہ، دم جیسے شیر کا ہوتا ہے اس کی طرح خم کھائے ہوئے، تو اس لیے شمشیر کا لفظ ہے. ناخن شیر کے اس پہ بھی آتا ہے، اور دم پہ بھی اور ناخن پہ بھی، ان تینوں چیزوں پہ شم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جب اس کے دم اور اس کے ناخن کی طرح خمیدہ تلوار ہوتی ہے، درمیان سے اس میں خم پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اسے شمشیر کہتے ہیں. شمشیر بعض لوگ بولتے ہیں، مگر بہت نادر اور نایاب لفظ ہے. حقیقت میں جو بولا جاتا ہے اور تلفظ ہے، شان الحق حقی نے لکھا ہے کہ شمشیر ہے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ کیا تین طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے، جیسے کہ حنفی فقہ میں ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کیوں نہیں قرار دیا، حدیث میں کیوں نہیں آیا؟ ایک جگہ کوئی مسئلہ ہم نے ایسا بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تین طلاقیں بیک وقت دینا کبیرہ گناہ ہے، بیوی تو گئی سو گئی، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. اللہ سے معافی مانگے کہ تین طلاقیں ایک سانس میں، ایک وقت میں کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا ہے تو حدیث میں ہی آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ قرار نہیں دیا. تو آپ نے بڑے سخت الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے نبوت میں شرک کیا ہے کہ اپنے پاس سے ایک چیز کو گناہ قرار دے رہے ہو. اللہ جزائے خیر دے، آپ نے گرفت فرمائی، بہت اچھا ہے. اور آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ کا جذبہ ایمانی جاگا کہ جو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کوئی اور مولوی، کوئی آدمی استعمال کرے، کیوں اجازت دی جائے؟ ہم تو اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں، پازیٹو سائڈ سے. اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ نے صحیح، بالکل ایسی گرفت ہونی چاہیے. یہ مذہبی رہنما جو ہے نا، ہم اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو جو معصوم سمجھتے ہیں اور اپنا علم تو ہوتا نہیں پھر اس پہ، تو یہ روش ٹھیک نہیں ہے. بہرحال آپ کے ثواب کا جواب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے. دو حوالے اس کے دے دیتے ہیں. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ بڑے شان کے آدمی تھے. یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ مدینہ منورہ ہجرت کریں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ہجرت سے بھی پہلے. اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبادہ، تم لوگ میری ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. تو عبادہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارا اور آپ کا خون ایک ہے، ہم ایک ہو گئے وفات کے بعد، ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جن چیزوں سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی دشمنوں. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، لیکن ان کا مزاج سخت تھا. یہ جو 28ویں پارے کی پہلی آیات نازل ہوئی نا خولا کی شکایت پہ رضی اللہ عنہا، یہ عبادہ ہی کی بیوی تھی، تو عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کا اللہ کے رسول میرے والد نے آج کہا ہے میری والدہ سے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور 100 طلاقیں میں دے رہا ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بانت بثلاث، 3 طلاقوں سے تو تمہاری والدہ اور والد میں تفریق ہو گئی، ماں تمہاری ان کے نکاح میں نہیں رہی، اور جو باقی ہیں فی معصیت اللہ تعالی، انہوں نے جو باقی طلاقیں دی ہیں 997 طلاقیں، عدوان و ظلم، یہ ظلم کیا ہے تمہارے والد نے اور نہایت سرکشی سے کام لیا ہے، فی معصیت اللہ، اور گناہ کا کام کیا ہے، دیکھا نا وہی الفاظ ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کیے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کی ہے، انشاء ذبح، اللہ چاہے تو تمہارے والد کو عذاب دے، پکڑ لے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، 3 طلاقیں بھیا وقت دے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا صورت ہو کہ یہ امت جہالت سے کسی طرح نکلے، ان کے چھوٹے بھی جاہل، ان کے بڑے بھی جاہل، ان کے پڑھے لکھے بھی جاہل اور ان کے ان پڑھ بھی جاہل، کوئی ذرہ خدا کا خوف نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کریں، ادھر 3 طلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انشاء ذبح، اگر اللہ چاہے تو اس 3 طلاق کے دینے والے کو عذاب دے، خدا کا عذاب کوئی تھوڑی سی چیز ہے، یہ تو فیصلے ہوتے رہیں گے نا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا، اس کی جرت کیسے پڑی کہ 3 طلاقیں بیک وقت دے دے، وہ انشاء غفر اللہ، اور اللہ اگر چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، مصنف عبد الرزاق کی حدیث ایک، اور دوسرے اس سے آسان یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات کے نام سے، مرقات المفاتیح، مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے انہوں نے، جہاں خلا اور طلاق کی بحث انہوں نے کیا ہے نا 6ٹی جلد میں، اس کے صفحہ نمبر ہمارے ہاں جو ملتان سے چھپی ہے 401 نمبر صفحہ ہے، وہاں دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی اسی حوالے سے یہ حدیث وہاں نقل کی ہے، تو اس لیے جو لوگ بھی 3 طلاقیں بیک وقت دیتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اگرچہ وہ حق پہ ہو، اگرچہ وہ سچا ہو، اگرچہ وہ کسی کے کہنے سے، اگرچہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، طلاق ایک کے بعد کچھ نہیں، بس صرف 1 طلاق کا جملہ بولنا ہے اور اس کے بعد وہ خود بخود دوسری پڑے گی، پھر عدت میں وہ تیسری پڑے گی، عدت ختم ہو گئی، اب اس کا جی چاہتا ہے کہ دوبارہ شادی کر لے، 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، جتنے بھی ایام کے ساتھ عدت تھی گزر گئی، بس نکاح کر لے، اور کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، سمپلی نکاح ہو جائے گا، بس گواہوں کی موجودگی، اور جو 3 ایک وقت میں دے بیٹھتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 لفظ کے ہیں، فرمایا ظلم کی ہے اور سرکشی کی ہے، انشاء ذبح، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے عذاب سے پکڑ لے گا، اور اگر وہ عورت ہوئی مظلومہ تو پھر تو اللہ ہی حافظ، پھر تو آخرت تو جو برباد ہوگی سو ہوگی نا، حضور صلی اللہ علیہ فرمایا جب مظلومہ کو طلاق دی جاتی ہے، اس کا کوئی ظلم نہیں ہے بیچاری کا، تو اللہ اس آسمان پہ آ جاتا ہے جسے تم دیکھتے ہو، تو اللہ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّ کے وَلَوْ بَادَهِينَ، بیٹی میں تمہاری مدد کروں گا، بس تھوڑا سا ٹہر جاؤ، بیٹی سے اردو جملہ محاورہ مراد کہ بچی میں تیری ضرور مدد کروں گا، تو دنیا بھی برباد اپنی کر لے گا، آخرت تو دیکھی جائے۔ ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خاتون ہیں، انہوں نے خواب میں تھانوی قدس روح کو دیکھا ہے، دیکھیے خواب کی جتنی بھی تعبیرات ہوتی ہیں نا، اچھا وہ شمشیر کا ایک مطلب صبر سے بھی آتا ہے، اچانک یاد آ گیا، دہ خدا ایک ڈکشنری ہے فارسی کی، شاید ہی اس سے بہتر کوئی ڈکشنری ہو، اس میں بھی صبر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا خوابوں کی تعبیر کے لیے حقیقت میں کچھ نہ کچھ شناسائی ضروری ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ باہمی کوئی ربط و تعلق نہ ہو، گفتگو نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ انسان کی شخصیت کیا ہے، تو تعبیر دینا کچھ آسان نہیں ہوتا۔ تعبیر خالص وہبی علم ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سیکھنے ویکھنے سے نہیں آتا۔ تعبیر کوئی آدمی دیتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم کی زبان اور اس کے محاورات سے بھی واقف ہو، اور اگر وہ اسی طرح خوابوں کی تعبیر دینا چاہتا ہے تو اسے پتا ہو کہ کتاب و سنت میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ خواب گھڑا ہوا ہے، جھوٹا آدمی ہے یا واقعی کوئی سچ بولتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پتا چلتی ہیں جب آدمی گھل مل جائے، آنا جانا ہو، پھر پتا ہوتا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے اور یہ جو چیز دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے۔ تو جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، ایک آدمی اس کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، وہ امام احمد رضا خان صاحب کو خواب میں دیکھتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر ایسے نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے مشائخ اپنے مریدوں کے خواب سنتے ہیں اور تعبیر بھی جو بتاتے ہیں، بشرطے کہ وہ وہبی علم ان کے پاس ہو، تو وہ جانتے ہیں کہ اس کی نیچر کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے یہ دیکھ لیا اس نے۔ اسی لیے بہت سے لوگ خواب جو بیان کرتے ہیں تو مشائخ کہتے ہیں یہ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ کسی اور کا قصہ ہے اور کوئی اور چیز ہے۔ پھر خواب کی تعبیر دینے کے لیے خود عقل بھی چاہیے، عقل انسان کی ٹھکانے ہونا تو پھر تعبیر دیتا ہے، فراست چاہیے۔ فراست ہوتی تھی، اب تو خیر رہی ہی نہیں۔ جب نکاح کا سسٹم بندھا ہوا تھا نا، اس وقت فراست ہوتی تھی۔ سید غیر سید میں شادی نہیں کرتے تھے، پٹھانوں اور پنجابیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، ایم کیو ایم مہاجرین وہ پٹھانوں کو کہاں اپنے رشتے لیتے دیتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ قبائل رشتے آپس میں ہوتے تھے، تو وہ خون کی اور شکل و صورت کی آپس میں ریزمبلنس ہوتی تھی، چہرہ دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ آدمی پٹھان ہے، یہ آدمی ہندوستانی ہے، کہاں کا ہے، کہاں کا نہیں ہے، یہ سیدوں جیسی نجابت شرافت اس میں ہے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں فراست کا علم ہوتا تھا، کیونکہ شکل و صورت اور ان چیزوں سے بہت سا اندازہ لگایا کرتے تھے، پینے کے انداز سے، کھانے کے انداز سے، کپڑے پہننے کے سٹائل سے، گفتگو کے انداز سے، کہ اچھا اس طرح کی گفتگو تو پٹھان بچے کرتے ہیں، اچھا اس طرح کھانا پینا جو ہوتا ہے نا یہ تو عرب ایسے کھاتے پیتے ہیں۔ اس وقت قومیں الگ تھی، تو علم فراست اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے۔ اب وہ رہا ہی نہیں، اب رشتے عام ہو گئے، کچھ پتہ نہیں باپ کون ہے اور ماں کون ہے، وہ کسی خاندان سے ہیں، کسی خاندان سے ہیں، تو اس لیے فراست کا علم اب بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے وقتوں میں فراست کا علم ہوتا تھا، امام رازی رحمۃ اللہ نے فراست پہ کتاب لکھی ہے۔ اب رازی رحمۃ اللہ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کے دانت ایسے ہیں تو اس طرح کا ہوگا، اس کا ناک ایسا ہے تو اس طرح کا ہوگا، اس کی بھویں اگر خمدار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اب وہ باتیں ہی کہاں رہی، اب تو کوئی ہے ہی نہیں چیز ایسی۔ تو فراست سے بھی آدمی پہچانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو متوسم ہیں، فراست سے کام لیتے ہیں، دیکھ کے ہی اندازہ کر لیتا ہے کہ کتنے پانی میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دو قبیلے تھے، ان کے سلام کے جواب سے ہی چہرہ مبارک ادھر کر لیا تھا، تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا، فرمایا ان سے فتنوں کی بو آتی ہے، مصیبتوں کی، پریشان کو۔ یہی تھے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور پھر سارے بغاوت میں شریک ہوئے۔ دل میں فراست ضروری، عقل دانش مندی ضروری۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہر ایک سے بیان ہی نہ کیا کرو، حبیباً او لبیباً، یا تو بہت ہی چوٹی کا وہ آدمی عقل مند اللہ کے خوف والا ہو، یا تمہارا گہرا دوست ہو۔ فرمایا ان کے علاوہ تیسرے سے بیان نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں، ایک خاتون آئیں اور انہوں نے حضرت سے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ روٹی ہے بہت سخت اور دانتوں سے اسے کاٹ رہی ہوں. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا پھر اس کی عادت کٹ گئی تو فرمایا مبارک ہو زندگی کے اچھے دن اب آئیں گے. وہ پریشان کہ یہ کیا خواب ہے کیا تعبیر ہے چلی گئی تو حضرت رحمۃ اللہ خلفاء میں سے کسی نے پوچھا حضرت اس نے دانتوں سے روٹی کاٹی تو یہ آپ نے خواب کی تعبیر کیسے کس اصول پہ دی؟ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ روٹی جو نرم ہوتی ہے وہ سخت تھی تو اس کا مطلب ہے اس کے حالات بڑے سخت ہیں معاشی تنگی ہے اور دانت جو کاٹتا ہے تو دانت نے اس کی مشکلات کو کاٹ دیا تو اب زندگی میں سہولت کے دن آ جائیں گے. میں نے اسے خوشخبری دی ہے. ایک صاحب نے دیکھا کہ بطخ کھائی ہے اور اس نے اسے پکڑ لیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو حضرت سے کہا حضرت خواب میں دیکھتا ہوں کہ بطخ آئی ہے. تو حضرت نے فرمایا بھئی ہم تعبیر تو دے دیں گے اگر مٹھائی کھلاؤ تو تمہیں 21 روپے کی نوکری کی تعبیر دیں اگر نہ کھلاؤ تو پھر شاید 9 فرمایا 9 کی تعبیر دیں. ہاں 9 کی فرمایا تعبیر دیں. تو وہ چھوٹے بھی تھے بے تکلفی بھی تھی جا کے مٹھائی لے آیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یا جو بزرگ بیٹھے تھے کھلائی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا کہ اس جس طرف کو دیکھا ہے نا ادھر تمہیں 21 روپے ماہوار پہ نوکری مل جائے. اور واقعی ہوا کچھ عرصے کے بعد مل گئی. اب اس کی تعبیر آپ نکالیے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اسے 18 کی تعبیر دی یا 9 کی تعبیر دی یا جو کچھ بھی فرمایا تھا کہ اس کی تعبیر آپ پتا کیجئے. یہ ہے تعبیر کا علم مستقل اور یہ ہوتا وہابی ہے تو اس لیے ہم جانتے نہیں اور نہ کوئی تعارف ہے اس لیے ہم معذرت خواہیں کہ خوابوں کی تعبیر کہاں سے دیں. اور دوسرے یہ اگر سلسلہ کھول دیں نا خوابوں کی تعویذ خوابوں کی تعبیر اور تعویذ اور گنڈے کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہر آدمی خواب دیکھتا ہے عمومی طور پہ. اچھا ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ درود شریف پہ جو کتاب لکھی ہے اس کو گھر میں پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے بشرطے کہ عقیدہ درست رکھے. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے جتنے جملے اس کتاب میں جگہ جگہ پر آئے ہیں اللہ کا فرشتہ میرے اس سلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا میرے گھر بیٹھے, یہ عقیدہ درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو وہاں آ کر پڑھے گا میں سنتا ہوں اور جو دور ہوگا ہم سے پڑھے گا تو اللہ کے فرشتے اس سلام کو میرے پاس بھجوا دیں گے, یہ عقیدہ درست. یا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا یہ پیغام پہنچا دے گا تو اس نے اللہ کا کوئی ذریعہ واسطہ اس کو سوچا سمجھا, عقیدہ اس کا یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور روزہ مبارک پہ پڑھنے ہی کو تو لکھی ہے. انشورنس کے متعلق سوال آیا ہے کہ انشورنس میں بروکر کے طور پر کام کرنا. دیکھیے بیٹے اس میں کام کرنے میں چند ایک چیزیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نوکری ہی نہیں ہے اور محتاجی ہے, پھر کر لیجئے اس کو اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی اس سے بہتر نوکری ملے گی انشورنس کو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے, بینکنگ کو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے. یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کو گھر میں فراغت اور یہ ساری چیزوں سے مہربانی کیا نوازا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کاموں میں نہ پڑا جائے, یا تو مزید تعلیم حاصل کی جائے یا پھر اللہ پر بھروسہ کر کے نوکری کا انتظار کیا جائے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے لیے مشکل پیش آتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں بیٹا کیا کرتا ہے, تو اگر کچھ بھی نہیں کرتا تو پھر رشتے میں دشواری ہوتی ہے. اگر ایسی صورت حال ہو تو کر لینی چاہیے ایسی نوکری اسی نیت اور جذبے کے ساتھ کہ خداوندہ جب بھی اس سے بہتر نوکری ملی بس وہاں چلا جاؤ. سوال ایسا لکھا ہے کہ اس کا جواب تو نہیں بنتا، لیکن پوچھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے، کیا وجہ ہے؟ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو وجہ جو بھی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ تو بیان کریں بعد میں، پہلے تو ہم یہ پوچھیں کہ آپ کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں پوچھتے؟ بیکار کی باتیں ہیں نا. پھر بالکل اسی طرح جتنے بھی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، کبھی دیوبند کے کسی آدمی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھیں گے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھیں گے تو لکھتے ہیں شیخ رشید احمد. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا نام لکھیں گے تو لکھیں گے علامہ قاسم نانوتوی. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھیں گے تو علامہ خلیل احمد، علامہ حسین احمد مدنی. کیا مجال ہے! مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تو بالکل ہی نکلے ہوئے ان کے ہاں سے، کبھی کسی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھے گا کبھی. ہمارے بڑے محترم اور مکرم، اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور خدا ان کے درجات بلند کرے، مولانا غلام رسول صاحب سعیدی، کٹڑ بریلوی تھے مکتبہ فکر کے، کراچی میں مدرسہ نعیمیہ میں، مفتی نعیم الدین صاحب مراد آباد کے نام پہ جو قائم کیا گیا، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، اور مسلم کی شرح لکھ کے انہوں نے دیوبندی مفتی رفیع عثمانی صاحب کے پاس بھیجی کہ حضرت میں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، آپ اس پہ دیکھیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان کی شرح کی تعریف بھی کی ہے. لیکن پوری مسلم کی شرح میں، پوری اپنی تفسیر میں، جو 26 جلدوں میں، جہاں بھی جگہ 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 وہ علمی فقہی مباحث میں دیوبند کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں، ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے مولانا لکھا ہو. نہ شیخ اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں، علامہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا، علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا. اب جو حضرات ہیں نا، ان کے کلپس جو آتے ہیں آپ دیکھیں، ٹیکنیکلی وہ جب بھی دیوبند کے اکابرین رحمہ اللہ کا نام لیں گے ہمیشہ یہ لکھتے ہیں شیخ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مولانا لکھیں. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ذرا پوچھائیے. کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے کسی فاسق اور گناہگار کو مولا کا، اپنا آقا کا، مولانا کا، تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا؟ بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ سارے علماء دیوبند کو فاسق و فاجر، گناہگار سمجھتے ہیں، گستاخ سمجھتے ہیں، اس سے کبھی مولانا نہیں لکھتے. بھیا ہم تو ان مباحث میں پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی تکفیر کی ہو، کافر قرار دی ہو. ہمیں نہیں معلوم، ممکن ہے آپ کے علم میں ہو تو ہمیں بھی حوالہ دے دیں، لیکن عمومی طور پر ایسے نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث آئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اہل احوا میں سے، احوا کا مطلب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسلک اس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ خواہشات کی باتیں ہیں یا گمراہی کی باتیں. لیکن یہاں تک لکھا ہے کہ علم محیط، باری تعالی کا علم، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم اللہ نے عنایت فرمایا ہے، تو بھی ہم کافر نہیں کہتے. یہ تو آپ جانتے نہیں کہ کتنا بڑا جملہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ محیطم بالکافرین، اللہ کا علم احاطہ کیا کافروں کا، اللہ کا علم اس کی کوئی ازل ابد نہیں. لا انتہا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے ہاں ہے۔ جو اللہ تعالی کے علم پر بات کرتے ہیں حقیقت میں یقین مانے کہ ہم کپ کپاتے ہیں خدا کے علم پہ بات کرتے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی صفت ہے، ہول اٹھتا ہے، دل دہل جاتا ہے اللہ کی صفات مبارکہ پر بات کرتے ہوئے۔ بریلوی حضرات کے جو اکابرین تھے، جو بڑے تھے، وہ کہتے تھے ہر چیز کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ ہمارے حضرات کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ عطائی علم ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم کوئی مانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ دونوں طرف یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہ بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، دونوں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر کوئی ذاتی مانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ دونوں کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے عنایت فرمایا، کہتے ہیں اللہ کا علم محیط ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے۔ محدود علم ماننا کہ اس کی ایک حد ہے، اور محیط ماننا کہ پوری کائنات کیا ہے، جیسے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو بریلوی حضرات اس بات پر بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں، محفلوں میں جانے کا کبھی وقت تھا، ہم حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے نزدیک وہ ہے جو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے آغاز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آغاز سے بیان کرنا شروع کیا، اور آخری آدمی جو جنت اور آخری جو جہنم میں گیا اس تک کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کہتے تھے ان کے علم کی حد ہے، یہ علم محیط نہیں ہے، علم محدود ہے۔ وہ کہتے تھے یہ حدود ہے۔ اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اور دیوبند والے کہتے ہیں کہ یہ حدود ہونے کی کوئی دلیل بھی تو دو نا، ہمارے نزدیک بس مطلق ہے کہ اللہ نے جتنا علم چاہا عنایت فرما دیا، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کچھ ہے، کچھ جو بھی ہے، اللہ نے بس علم عنایت فرمایا۔ اسی لیے ہم ادب اور احترام میں ان سے زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد گنے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس پہ پہنچ کے ہمارے اپنے خیال میں دو چیزیں آتی ہیں، اگر یہ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ضروری معاف فرما دے۔ ایک تو یہ بات آتی ہے کہ یہ جو دعا فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور ہم سے عرض کرتے رہیے آپ کہ اللہ علم میں اضافہ فرما، تو یہ جو تم حد لگاتے ہو آخری جہنمی اور آخری جنتی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی ہے یقیناً، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کے علم کو محدود کرو؟ اور دوسرے، ایک مرتبہ کسی وجہ سے روزہ مبارک پر بیٹھے سوچ رہے تھے اسی بات کو، ایک عجیب بات آئی، اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں خیال آیا کہ ہم ان ساری مباحث کو ایک طرف رکھ کے ابن عربی کو دیکھیں تو ابن عربی کہتے ہیں کہ لا تکرار فی التجلی، اللہ کی تجلیات جو سالک پر پڑتی ہیں وہ اس میں تکرار نہیں ہوتی، ایک مرتبہ جو تجلی پڑی دوسری اس کے بعد جو پڑے گی وہ اور رنگ ہے۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے جمال، اللہ کی زیارت، اللہ کی رویت اور اللہ تعالی کی تجلیات کے دیدار میں محو ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے 1500 سال سے روز نئی تجلیات ہیں، روز ان کی ترقی کا نیا عالم ہے، روز نئے جہان ان پہ کھلتے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں اپنی تجلیات ہر مرتبہ ہر روز دکھاتا ہے، ہم میں سے کوئی اس کی حد لگا نہیں سکتا۔ تو یہ کیسے ہیں جنہوں نے ابن عربی کو نہیں پڑھا، یہ کیسے ہیں جنہوں نے صوفیہ کو نہیں پڑھا؟ اگر ان کو پڑھتے تو یہ احساس ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو اضافہ مزید مزید ہوتا جا رہا ہے، ہم تو حد بندی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو خدا کے اتنے محبوب ہیں، وہ خدا کے اتنے مقبول ہیں۔ صوفی جب مراقبہ ذات میں پہنچتا ہے اور رسوخ حاصل کرتا ہے، اور پھر اس رسوخ کے بعد جب تجلیات کا دور آتا ہے، تو پھر جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوفو، جو کچھ میں سمجھا تھا یہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اس پہ عالم خلق کے بعد عالم امر کو کھولتا ہے، اور جن لوگوں پہ عالم امر کھلتا ہے ان کا علم کوئی محدود ہوتا ہے؟ الا له الخلق والامر، عالم خلق بھی اللہ کا ہے، عالم امر بھی اللہ کا ہے۔ اللہ جب امر کھولتا ہے کہ یہ دیکھیں، تو وہ عالم امر کی جو تجلیات ہیں وہ کسی علم کی حد باندھ سکتی؟ سے بابا ڈر لگتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وتعزرو وتوقرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، ان کے بات چیت، ان کے گفتگو میں عزت کے جملے، یہ سب چیزیں استعمال کرو۔ اس لیے تجلیات باری تعالی جب پڑھتی ہیں، اس مسئلے کو ابن عربی کے علاوہ مثنوی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ روزہ مبارک بھی ہمیں خیال آیا کہ مثنوی میں مولانا نے بھی بحث کی، اب مثنوی بھی نہ پڑھیں، فتوحات مکیہ بھی نہ پڑھیں، فصوص الحکم بھی نہ پڑھیں، یہ چیزیں ان کی تعلیم بھی حاصل نہ کریں، اور چلیں مولوی صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر بحث کرنے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے نہ کرے ایسی باتیں، نہ پڑے ان چیزوں میں۔ اوہا الی عبدہ ما اوہا، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، اپنے بندے کی طرف، آپ نے غور فرمایا الی عبدہ فرمایا ہے، اپنے بندے کی طرف۔ علامہ اقبال سمجھے ہیں نا، وہ کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہو جانا اور بات ہے، اور اس کا بندہ ہو جانا اور بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بندے کی طرف، اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کی طرف گئی۔ آپ اندازہ کریں، جو کافر ہے، مشرک ہے، خدا کو ساری زندگی معاذ اللہ، استغفر اللہ، گالیاں دیتا رہا ہے، مر گیا، قیامت میں پیش ہوا ہے اور اللہ کہتا ہے جنات کو دیکھ کے، شیاطین کو، اے شیطانوں، ازلل تم عبادی ہا اولا، تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا۔ کافر سے بھی اللہ نے عابد اور معبود کی صفت کو نہیں توڑا، کافر کے متعلق بھی کہا ہے کہ عبادی یہ میرے بندے، کافر بھی اسی کا بندہ ہے، بغیر تشبیہ اور مثال کے، بغیر کسی چیز کے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں عبدیت کا، اور وہ جو عبدیت ہے اس پہ جو کچھ ان پہ کھلتا ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے ہر دن ہر لمحہ۔ مولانا روم کہتے ہیں اسی لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں ان کے شیخ شمس تبریزی نے سمجھایا، انہوں نے کہا مولوی روم صاحب، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے نا، یہ کوئی گناہ سے نہیں تھا، کل جس مقام پر تھے اب ترقی ہوئی، تجلیات باری تعالی پڑی، آگے جب گئے تو مڑ کے دیکھتے ہیں کہہ رہے میں اس مقام پہ تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی کبھی بھی مولانا روم کا درجہ حاصل نہیں کرتا، تا غلام شمس تبریز بود، جب تک کہ شمس تبریزی کے جوتے نہ اٹھائے ہونا، اس وقت تک مولانا روم کوئی نہیں بن جاتا۔ تو ہم نے کس کے جوتے اٹھائے ہیں، ہم نے کس کی خدمت کی ہے، ہم نے کس کی ڈانٹ سہی ہے؟ جوتے اٹھانے تو کیا کھایا کرتے تھے، جوتے ہم نے کتنے کھائے ہیں؟ اور بیٹھے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث کرنے، استغفر اللہ. بہرحال بھائی، آپ کے پوچھنے کی کیا وجہ؟ پھر تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مولانا مرزا خان صاحب کے دور سے لے کے اب تک ان کی شان کا کوئی محدث، مفسر اور فقیہ پیدا نہیں ہوا، اور ان کے جو مسائل بیان کیے ہیں انہوں نے آئندہ 100 سال تک چلتے رہیں گے یا اس سے بھی زیادہ. ہم نے نہیں کہا بھائی، غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم مولانا کی عزت کے قائل ہیں، ہم حضرت کی باتیں کئی مرتبہ فتوے میں کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ دیکھو، اور ہمارا جو بھی حال ہے سب جو دوست جانتے ہیں سو جانتے ہیں، ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے سرے سے. معلوم نہیں آپ نے کیسے اس چھوٹ کو ہمارے ذمے لگا دیا. یہ بھی باتیں بہت سی اسی طرح کی ہیں جو ہم نے نہیں کہیں، اور حوالے پوچھتے ہیں، ہم نے کہا ہی نہیں تو ہم اس کا حوالہ کہاں سے دیں؟ کہا ہی نہیں. اس لیے جن چیزوں کے بھی حوالے ہوتے ہیں ہم دیتے ہیں، اور جب حوالہ مل جاتا ہے تو پھر چپ ہو جاتے ہیں. پھر اذرہ ہمدردی اتنا ہی لکھ دیں کہ شکریہ حوالہ مل گیا، وہ بھی کوئی نہیں کہتا. بہت شور تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا، کشف کیا ہے، کیا ہے، کہاں سے تم نے پڑھ لیا ہے، کس جگہ آیا ہے. پھر اس کشف کی بھی تعبیرات کہ حضرت کو یہ سمجھایا گیا یہ. پھر ہم نے سارا جب 3 کتابوں سے پڑھ کے سنایا نا کہ حضرت کو اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لفظ امامت پر غور کر، اس کے بعد پھر نہیں بولے. اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس خدا ہی کی توفیق سے رہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کے ہاں جا کر ثابت بھی کرنا ہے. ایک سوال خاتون فرماتی ہیں، انہوں نے پیغام ریکارڈ کرا کے بھی بھیجا ہے کہ اہل حدیث حضرات کے کسی شعبے میں کام کرتی ہیں اور انہیں حالات دریافت کرنے تھے معاویہ بن یزید کے، اور جو آفتاب حسین جوادی صاحب ہیں انہوں نے اس پہ کوئی کتاب لکھی ہے. آفتاب حسین جوادی صاحب تو اب بہت بوڑھے ہو گئے اور بیمار بھی بہت رہتے ہیں، ہمارے ہاں کئی مرتبہ تشریف لائے، ہنسی مذاق ان سے ہوتا رہتا ہے اب بھی فون پہ. انہوں نے کتاب لکھی ہوگی معاویہ بن یزید پہ، لیکن ہم نے پڑھی نہیں. اور جہاں تک معاویہ بن یزید کو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ وہ کون تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی نہیں کی تھی، تو ایسی باتیں سب جھوٹ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی، اس سے ہی تو پھر یزید پیدا ہوا تھا. اب یہ کہنا کہ لوگوں نے، اطبا نے منع کر دیا تھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی تجویز دی گئی ہے، وہ سب جھوٹے قصے ہیں. نارمل آدمی تھے، جیسی شادیاں ہوتی ہیں ویسے ان کی بھی ہوئی تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی. یزید کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا معاویہ، یعنی اگر اس معاویہ سے ہم چلیں تو معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان، یہ ہے سلسلہ نسب. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام معاویہ تھا، دوسرے کا نام یزید تھا. یہ یزید اور معاویہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کی حکومت دی تھی، شام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر فرمایا تھا. یزید وہاں پہ حکمران رہے. یزید رضی اللہ عنہ بہت صلاحیتوں کے آدمی تھے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے برقرار رکھی. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بڑے بھائی کی جگہ چلے جاؤ. یہ جو دونوں بھائیوں کو انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک ایک ہی صوبے کی حکمرانی، پہلے ایک پھر دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے جو خطبہ دیا ہے اس میں فرمایا کہ سیاسی طور پہ جو چیز ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اب احساس ہوتا ہے. یہ جو معاویہ ہیں انہیں اپنے بھائی یزید سے بڑی محبت تھی، تو ان کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام یزید رکھا، یہ یزید ہے وہ بدبخت فاسق و فاجر جس نے سادات کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور اسے چونکہ اپنے باپ معاویہ سے محبت تھی تو اس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھ دیا۔ یزید کے مرنے کے بعد بنو امیہ اس معاویہ بن یزید پر متفق ہو گئے کہ خلافت اسے دینی چاہیے۔ وہ بیمار تھا، 20-21 برس کا لڑکا تھا، لیکن تھا بہت نیک، بہت نیک، نماز، پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ اس نے زہاق ابن قیس کو مقرر کر دیا تھا کہ میری جگہ آپ نماز پڑھایا کریں، زہاق نماز پڑھاتے تھے۔ یہ جو تھا نا یزید کا بیٹا معاویہ، اسے کہا گیا کہ آپ خلافت کا اعلان کریں۔ اس نے کہا میں خلافت کا اعلان کروں، ایک طرف یہ امت کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، لڑکا سا تھا، اسے کہا امت کے حالات دیکھ رہا ہوں، میں کس کو خلیفہ بناؤں اپنے بعد؟ لوگوں نے کہا، جب یہ مرنے لگا، اور موت بھی بڑی جلدی ہو گئی تھی، 21-22 سال کی عمر میں اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا، چند ہفتے، مہینہ دو مہینے اس کی خلافت رہی۔ اس نے یہ بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، کہتا تھا اپنے لیے اور چن لو، میں نہ خلافت سے مزے اٹھانا چاہتا ہوں اور نہ اس کی بے رحمی کو برداشت کرتا۔ انہوں نے کہا جنہوں نے اس کے مزے اڑائے ہیں وہ اس کا کڑوا بھی سہیں، جنہوں نے خلافت سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، نقصان ہے تو وہی برداشت کریں، میں نہیں چاہتا ان کاموں میں۔ انہوں نے بالکل اس سے انکار کر دیا۔ بڑی اچھی بات اس کی، اس نے کہا امت کے جو حالات ہیں اس وقت، مجھے کہتے ہو میں کسی کو مقرر کر جاؤں تو میرے پاس کون سا عمر ہے جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے منتخب کر دیا تھا، اور میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہوں کہ 6 آدمی مجھے امت میں نظر آئیں اور میں خلافت ان کے حوالے کروں۔ انہوں نے کہا اپنا خلیفہ خود چنو، خود انتخاب کرو، خود اختیار کرو، میں دنیا سے جاتا ہوں، کہا گیا یہ۔ اس نے کہا مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، ولید بن عقبہ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ آپ اس کے حالات اگر تفصیل سے دیکھنے ہو تو دمشق کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، اور دوسرے ان کے حالات لکھے ہیں ہمارے حضرت امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں دیکھ لیجئے۔ تو بیٹے آپ کو وہاں پہ خاتون نے یہ فون کیا اور اس کے حالات وہ جاننا چاہتی تھی، یہ ہے وہ چیز۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو تھا یزید ابن معاویہ، اس نے خلافت کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، مروان نے چاہا تھا، یہ جو فاسق تھا نا مروان، یہ اب نیا شوشہ امت میں اٹھا ہے، اب یہ نئے مورخین نے جنم لیا ہے، اس مروان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گنگوئی نور اللہ مرکزو کا لکھا ہوا فتویٰ، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا مروان فاسق ہے، سیدھا سادہ کام کرو یار، سیدھا سادہ، جسے بہائیوں نے کیا۔ بہائیوں سے پوچھا گیا کہ تم باب اللہ کو کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں۔ کہ تم مسلمانوں؟ ان کا ہمیں اسلام سے کوئی غرض نہیں، بس ٹھیک ٹھیک ہے۔ مرزائیوں کی طرح تھوڑی ہے کہ اسلام کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، بات بات پہ اسلام اسلام اسلام، اور دوسری طرح سے غلامت کا دھیان کو نبی بھی ماننا ہے۔ بھائیوں نے جان چھڑا لی، انہوں نے کہا بہا الدین باب اللہ، جو بھی ان کا تھا بڑا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کی مانیں گے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کتاب و سنت۔ آپ ایسے ہی کیجئے، آپ ایک طرف دیوبندیت کی جان نہیں چھوڑتے، دوسری طرف آپ اپنے اکابر کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ پہ اہل حدیث حضرات کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کیوں دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں، آپ صاف کہیں بھی دیوبندی اکابر اور جو کچھ بھی تھے وہ ان کا اپنا مسلک اور معاملہ تھا، ہمارا وہ مسلک نہیں ہے، ختم ہوئی بات۔ کیوں اپنی تائید میں دلائل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ، فلانے 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 یہ لکھا، ارے یار انہوں نے لکھا ہے اس لیے کہ دیوبندیت اپنے زمانے میں اہل سنت کا ایک اچھا گروہ تھا جو ظاہر ہوا، رحمہ اللہ، ہم بار بار ان کی طرف رجوع کرتے، ندوہ والے بار بار ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ندوہ والوں کا تو یہ حال تھا کہ خود حضرت معالمیہ صاحب رحمۃ اللہ ایک دن فرمایا کہ وہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی تھی کھانے کے لیے تشریف فرماتے اور کھانا آنے میں کچھ دیر تھی. فرمایا یہاں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ کو ہم لے کے گئے تھے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ کے یہاں کھڑا کر کے ہم نے کہا حضرت جو آپ نظر ندوہ پہ اور مظاہر علوم پہ ڈالتے ہیں وہی ایک نظر ندوہ کو بھی درکار ہے, آپ ندوہ کو بھی اسی نظر سے دیکھ لیجئے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں گلے لگایا اور دعائیں دیں, بہت سی دعائیں دیں. ندوہ کا صد سالہ اجلاس جب دیوبند کا ہوا ہے تو سب سے زیادہ بڑا مقام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا. اب بھی چلے جائیں حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اب بھی دیوانے ہیں وہ لوگ, اور وہاں چلے جائیں ندوہ دیوبند کو ایسی حیثیت دیتے ہیں. حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ کے پوتے آ گئے تھے ملنے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پڑ پوتے کی جگہ تھے. ایک طرف حضرت رحمۃ اللہ علیہ تکیہ لگا کے بیٹھ گئے اور جب تک وہ بیٹھے رہے بچہ مولانا اسد صاحب کا بیٹا پاؤں نہیں پھیلائے ان کی طرف, اور ان کے جائے پیچھے بھی ہم تھے, بڑی تعریف فرمائی کہ ان کے دادا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی تعلیمات, حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم حاضر ہوتے تھے, حضرت ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے رحمہ اللہ. اس محبت اور پیار کی باتیں اب کتنی سنائیں, لیکن یہ جتنے بھی اکابرین تھے رحمہ اللہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یا تو تم ان کو چھوڑ دو اور یا پھر اس کی پیروی کرتے ہو تو صحیح طرح سے چلو. سوال یہ کیا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد خان صاحب کی دعائے مغفرت کرائی تھی, ہمیں معلوم ہے آپ کے علم میں ہوگا, شاید آپ حوالہ دے دیں, لیکن یہ کوثر نیازی وغیرہ کا حوالہ نہ دیجئے گا, وہ ایسے ہی تھے, ہم نے انہیں بھی دیکھا. تو اس لیے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا منگوائی ہو یا کیا کیا. 1921 میں مولانا احمد خان صاحب کا انتقال ہوا تھا, کوئی 20-22 سال بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا. بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینا باقی ہیں. ایک سوال یہ کہا ہے کہ ہم کیا رکوع اور سجدے میں وہ تسبیح پڑھیں جو ہم نے درود شریف کی کتاب کے آغاز میں لکھی ہے, سبحان ربی العلی العال الوہاب. اس کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں, رکوع میں پڑھیں, سجدے میں پڑھیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک جملہ ایک دعا ہے, پڑھیے. لیکن دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ نہیں پڑھتے تھے, اپنی دعا کے آغاز میں پڑھتے تھے. اب ترکی میں جائیں نا تو ترک جب سلام پھیرتے ہیں تو اونچی آواز سے یہی پڑھتے ہیں سب مل کے, سبحان ربی العلی العال الوہاب, یہ سب پڑھتے ہیں. ہم نے استنبول میں بارہا یہ دیکھا ہے, اور یہ مستدرک حاکم کی روایت سے ترکوں میں قدیم سے ایک چیز چلی آتی ہے, ان کے علماء ان کے مشائخ پڑھتے تھے رحمہ اللہ. اور ٹھیک ہے, اس کو آپ فرماتی ہیں کہ رکوع یا سجدے میں پڑھ لیا جائے. ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکوع سجدے میں نہیں پڑھا, اس سے پڑھ لیں ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ رکوع اور سجدے میں وہ تسبیحات پڑھیں جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے, اور وہ بہت سی ہیں, بہت سی ہیں. کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے, رکوع کی دعاؤں میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے, اس پہ پورا ایک بیان بھی ریکارڈ ہوا تھا, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر, یہ پڑھتے تھے. رکوع میں بھی پڑھیے, سجدے میں بھی پڑھیے. اسی طرح سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ, یہ پڑھیے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ, یہ پڑھیے. والعظمہ یہ الفاظ نسائی میں بھی آئے. سجدے میں جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ, اللہ تمام گناہ جو لوگوں کے سامنے ہو گئے, جو تنہائی میں ہو گئے, جو بڑے تھے، جو چھوٹے تھے، جو عمر کے ابتدائی حصے میں ہوئے، یا اللہ آئندہ آخری حصے میں ہو جائیں، اللہ ان سب کی معافی چاہتا ہوں. سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ. یہ وہی دعا ہے جو بھی ہم نے عرض کیا آپ سے، رکوع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سجدے بھی پڑھ لیتے تھے. یہ دونوں دعائیں ایسی ہوں گی، ایک یہ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظم، اور ایک دعا اور ہو گئی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دو دعائیں اگر آپ یاد کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو رکوع میں بھی سجدے میں بھی دونوں جگہ پڑھتے تھے، یہ پڑھی جا سکتی. اور پھر نسائی میں ایک اور روایت بھی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت، اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اے پروردگار میں تجھ پہ ایمان لایا، ولک اسلمت اور اللہ میں نے آپ کے لیے اسلام قبول کیا، وانت ربی اور اللہ تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشک سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ تو خیر ایک اور جگہ آیا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس پاک ذات کے سامنے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ اور اس کے نقش و نگار چہرے کے بنائے، وشک سمعہ وبصرہ اور اس میں اللہ نے شگاف ڈالا آنکھوں کا، اور اس میں اللہ نے شگاف ڈالا ایک تاکہ میں سن سکوں، تبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی اچھی صورتوں کو پیدا کرنے والا باری تعالیٰ کے علاوہ کون ہے؟ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ اچھی تخلیق کرتی ہے.